നബിയെ പാക് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കി സീറത്ത് കാ മഹീനാ ആയാ ഹൈ, ബബറകത്ത് മഹീനാ ഹൈ. ആപ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പീർ കെ ദിൻ റോസാ രക്തേ ഥേ. ഹർ പീർ കെ ദിൻ പൂച്ഛാ ഗയാ तो आपने फरमाया मेरी आमद का दिन है कि मैं शुक्रगुजारी के तौर पर रोजा न रखूं. सीरत के जलसों के मनाने के सिलसिले में लोग नासमझी से मुखालफत करते हैं, तायुन को बुरा बोलते हैं. मुझे दलाइल पेश करना या उनको जवाब देना नहीं है. हम نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, ان کے چاہنے والے, ان سے محبت رکھنے والے, ان کی آمد کی خوشی میں اگر مٹھائی بانٹتے ہیں تو صحیح ہے, ان کی آمد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں تو صحیح ہے. ہوں گے بد نصیب لوگ. حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھا تو آمین فرمایا, دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا, تیسرے ممبر پر قدم رکھا تو پھر آمین فرمایا. حضرت شیخ فضائل درود پاک میں آپ نے اس حدیث کو لکھا ہے. فقہا نے لکھا کہ ممبر آخری ممبر پر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے, لوگوں سے نصیحت کی باتیں کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ درمیان کے ممبر پر کھڑے ہو کر, درمیان کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے. لوگوں نے پوچھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں وہاں کھڑا رہوں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی محبت, ان کی چاہت. ابو بکر تیار رہو کہ ہمیں ہجرت کرنا ہے. رات کو 2 بجے کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. دروازہ پہلی بار کھٹکھٹایا تو دروازہ کھلا اور ابو بکر صدیق تازہ تازہ, ارے تم سو نہیں رہے تھے جس دن آپ نے فرمایا ہجرت کرنا ہے؟ اس دن سے میں ساری ساری رات جاگتا انتظار کرتا کہ آقا کو انتظار کرنا نہ پڑے. سفر کر رہے ہیں ہجرت, اور کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی سامنے کبھی پیچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کیا ابو بکر, ساتھ چلو ایک طرف. اچانک دل میں آتا کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے تو میں دائیں آ جاتا ہوں, بائیں کا خیال آتا تو بائیں آ جاتا ہوں, سامنے سے حملے کا خطرہ محسوس ہوتا تو سامنے آ جاتا ہوں. کہ کچھ پہنچے نقصان تو مجھے پہنچے, آپ کی ذات پاک محفوظ رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا. بات تو وجہ صحابہ کو معلوم تھی کہ وہ بھی حضرت ابو بکر کا احترام کرتے ہیں, یقیناً کرتے ہیں اور بڑا مانتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا, نیکیوں میں ہمیشہ ابو بکر آگے بڑھتے ہیں, شاید آج چانس ہے مجھے, موقع ہے کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کے لیے فرمایا تو میں بھی اپنے گھر سے جو لایا وہ بہت زیادہ مجھے نظر آ رہا تھا، ابو بکر کے ہاتھ میں جو تھا وہ بہت چھوٹا تھا، جو تھیلا یا جو گٹری تھی وہ چھوٹی تھی حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں، میرے پاس جو ساز و سامان تھا وہ بہت بڑا بہت زیادہ تھا۔ میں نے سوچا کہ میں آج ابو بکر صدیق سے بڑھ جاؤں گا رضی اللہ عنہ۔ اب پیغمبر پیغمبر ہیں، اس خدا کے پیغمبر ہیں جو دلوں کو جانتا ہے۔ کہاں سے بات آئی، شیخ جو پیغمبر کے بعد استاد ہوتا ہے مرید کا، اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اس کے دلوں میں بھی اللہ بات ڈال دیتے ہیں، الہام کہتے ہیں۔ وحی الگ ہے، وحی کا سلسلہ بند ہے، پیغمبر علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں جن کے بعد وحی لانے کا کام ختم ہو گیا حضرت جبریل کو۔ الہام ہوتا ہے بڑوں کے دلوں میں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بزرگوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ساری باتیں صرف مجھ ہی کو سنا رہے ہیں، حضرت میری جو بیماری ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بھی آئی بات ایسے ہی کہ جنید تمہارے شاگردوں کے اندر اکڑ آ گئی ہے، وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں، اس کا علاج کرو، شاگردوں کو لے کر نکلو تمہارے مریدین کو لے کر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گئے جنگل، اللہ تعالیٰ دل میں ڈالا تو وہ نکل گئے، دیکھا کہ جنید بہلول دانا ایک جگہ لیٹے ہیں آرام کر رہے ہیں جنگل میں۔ جنید بغدادی گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہم بند کئی کیے کیے، وعلیکم السلام، کون ہے؟ جنید آیا ہے۔ اچھا جنید بغدادی آیا ہے، جی حضرت، کیا ہے؟ کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، کھانا آتا ہے تمہیں؟ جی حضرت۔ بولو کیسا کھاتے ہو؟ کھانے کے سارے آداب بیان کیے، میں مختصر سنا رہا ہوں۔ بہلول دانا اٹھ کر بیٹھے اور بولے کھانا نہیں آتا، چلے گئے اور ایک جگہ دور جا کر پھر لیٹ گئے۔ اب ان کی بھی ضد گئے، السلام علیکم، کیا ہے؟ کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، بولنا آتا ہے؟ جی حضرت۔ کیسے بولتے ہو؟ حمد و صلات سے بات شروع کرتا ہوں، آہستہ آہستہ، وہ بولنا نہیں آتا، جا کر اور ایک جگہ لے رہے ہیں۔ تین جگہ ہوئی بات تو جنید بغدادی کے دل میں بات آئی کہ ایسے کام نہیں چلے گا، گئے سلام کر کے بولے حضرت مجھے کچھ نہیں آتا، میں سیکھنے کے لیے آیا۔ بہلول دانا اٹھ کر بولے اب سیکھنے کے لائق ہوئے، جب تک مجھے آتا کہتے تھے سیکھ نہیں سکتے تھے۔ شاگرد مریدین سوچے یا اللہ ہمارے حضرت کا یہ حال تو ہمارا کیا حال، ہم تو کسی حیثیت کے نہیں، ایسا علاج اللہ کراتے ہیں اولیاء اللہ کے ذریعے سے، دلوں میں بات ڈال دیتے ہیں۔ تو خیر حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا عمر کیا لائے اور گھر میں کیا چھوڑ کر آئے، کیا لائے پوچھتے تو کافی تھا، لیکن میں نے کہا کہ پیغمبر ہے وہ، میں پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں، آقا نے فرمایا کیا چھوڑ کر آئے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ مال کے دو حصے میں نے کیے، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑا، ایک حصہ اللہ اللہ کے رسول کے لیے دین کے لیے لے کر آیا، بہت مبارک، بہت اچھا کر رکھ دو۔ صرف سوال ابو بکر عمر سے ہوا ہے اور کسی صحابی سے نہیں، پھر ابو بکر سے پوچھتے ہیں، ابو بکر گھر والوں کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ اللہ کے رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا، اور کچھ نہیں، جو تھا سب سمیٹ کر لے کر آ گیا، کچھ نہیں ہے وہاں، نہ دادا، نہ کھانا، نہ کچھ۔ حضرت عمر نے فرمایا، کبھی نہیں بڑھ سکتا آگے میں ابو بکر سے، بہت بڑے ہیں وہ، بہت اونچے ہیں، خدا غارت کرے ان کو برا بھلا، بلا برا بھلا بولنے والوں کو۔ یقیناً حضرت علی کرم اللہ وجہ بہت عظیم، بہت بڑے ہیں، لیکن ان کے لیے حضرت ابو بکر و عمر کو برا بھلا بولنا، چلیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، پہلے خطبے کے لیے تیار ہوئے، تابعین صحابہ جو تھے وہ انتظار کر رہے تھے، دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ پہلی سیڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری حضرت ابو بکر کی، اور تیسری عمر فاروق کی، اب کیا کریں گے عثمان غنی؟ حضرت عثمان غنی قدم رکھے اور سیدھے سب سے اونچی سیڑھی پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ کیا امیر المومنین؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اگر میں سب سے نیچی سیڑھی پر کھڑتا تو لوگ بولتے عمر کی برابری کر رہا ہے، میں کر ہی نہیں سکتا ان کی برابری، بہت بڑے ہیں وہ۔ درمیان کی سیڑھی میں کھڑتا تو لوگ بولتے ابو بکر کی برابری، کون کر سکتا ہے؟ اور اوپر تو کوئی بولنے والا نہیں کہ نبی کی برابری کر سکتا، ہم لوگ تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب یا اگر میں نیچے اترا تو میرے بعد آنے والا گڑا کرے گا سامنے، اور نیچے اور نیچے، پھر تو پریشانیاں آئے گی۔ اس لیے فقہا نے اجازت دے دی کہ یہ واجبات میں سے نہیں ہے، جہاں چاہیں کھڑے ہو جائیں، جس ممبر پر، جس سیڑھی پر چاہے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو واضح نظر آئے، سب لوگوں کو نظر دیکھ کر سمجھا سکے بولنے والا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، خطبے کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہم نے دیکھا کہ آپ نے آمین فرمایا۔ الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آج ہمارے بھائیوں میں یہ عادت آئی ہے کہ ضرورت پڑنے پر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ ابھی نماز کو آ رہا تھا، پوچھا بچہ 2 دن کا گزر گیا ہے، اس کے لیے تجہیز و تکفین کا کیا طریقہ ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر مر جائے اور حرکت باہر آ کر حرکت نہ کرے، آواز نہ نکالے، تو اسے دھو دھا کر صاف کر کے ایک کپڑے پر لپیٹ کر دفن کر دینا ہے۔ رتی بھی حرکت کرے تو پوری طرح بڑے آدمی کے لیے جو کام ہوتا ہے وہ سارا کام اس کے ساتھ ہوگا کہ اسے بھی ایک نام رکھا جائے گا اور باقاعدہ غسل دیا جائے گا، کفنایا جائے گا، نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اسی طریقے سے دفن کریں گے جیسے بڑے آدمی کو دفن کرتے ہیں۔ تو پوچھنے کا رواج آ گیا ہے، پہلے پوچھتے نہیں تھے لوگ، اور پہلے علماء مہنگے بھی تھے، مطلب ان تک جانا پڑتا تھا۔ اب الحمدللہ آسانی ہو گئی، بیٹھے بیٹھے ایک لمحے میں فون کر لیے، پوچھ لیے، برا نہیں مان رہا ہوں میں، انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا برا نہیں مانوں گا آپ فون کر کے پوچھنے پر، پوچھے اس لیے کہ پوچھنا ہی عبادت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نکلے گھر سے باہر، پتھر کا موسم تھا، پتے جھڑ رہے تھے، سردی کا موسم دسمبر وغیرہ کا جیسے مہینہ ہوتا ہے، ایک صحابی ساتھ میں تھے، ایک دادی ویسے ہی پتے جھڑے تھے، اس میں کچھ باقی تھے، آپ نے اس دادی کو پکڑ کر ہلایا تو سارے پتے جھڑ گئے اس کے، ویسے ہی رکے تھے تو وہ موقع ملتے ہی جھڑ گئے۔ صحابی نے دیکھا اور خاموش تھے، تو آقا نے فرمایا، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا میں نے ایسا کیوں کیا، تبھی تو علم ملے گا، پیغمبر یوں ہی حرکت نہیں کرتا۔ صحابی نے معافی مانگی اور فرمایا، آقا بتائیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اخلاص کے ساتھ وضو کرے اور اخلاص کے ساتھ دو رکعات نماز پڑھے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے پتے جھڑے. تو یہ تو عادت تھی صحابہ کی, پوچھتے تھے, کبھی نہیں پوچھتے تو آقا بتاتے پوچھو. تو صحابی نے پوچھا تو آقا نے فرمایا میں نے سری پر قدم رکھا تو خلاف توقع ہمیشہ کے برخلاف اچانک جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے, تمہیں تو دکھائی نہیں دیتے تھے, مجھے نظر آئے اور ایک جملہ بدعائیہ فرمایا کہ اللہ کرے وہ شخص برباد ہو جائے جس کی جوانی میں ماں باپ بوڑھے اسے ملیں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور اپنے لیے جنت نہ بنا لے. ان کی خدمت کر کے دعائیں لے کر اسے جنت بنانی تھی, اگر اس نے ایسا نہ کیا تو ایسا شخص تو برباد ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعے کے دن ویسے ہی قبولیت کا دن ہوتا ہے, اور ممبر میں جب خطیب ہوتا ہے دو خطبوں کے درمیان کا خالی وقت تو زیادہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جبریل بدعا دیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین بولیں تب تو برباد ہونے میں کوئی دوری نہیں ہے. خیر سناؤں گا میں, دوسرے ممبر پر قدم رکھا تو رمضان کا تذکرہ فرمایا, تیسری سیڑھی پر حضرت جبریل نے فرمایا اللہ کرے ایسا شخص ہلاک ہو جائے کہ آقا جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین کہ ایسا آدمی تو ہلاک ہونا چاہیے. میرے احسانات جو ہیں امت پر اسے واپس دینے کا یہ طریقہ ہے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ کبھی بھی کوئی تحفہ کوئی لا کر پہنچاتا تو اس سے بہتر تحفہ آقا واپس فرماتے. اگر ہم یہاں سے ضرور بھیجیں تحفہ بھیجیں تو آقا کی طرف سے کچھ نہیں آئے گا, شفا ملے گی بیماریوں کے لیے. اسے شاعر نے کہا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. ہر بیماری کی تعویذ ہے, ہر بیماری کی دوا ہے. کیا کرنا ہے؟ درود بھیجنا, رحمتیں بھیجنا, وہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے, ہم اس قابل نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم لوگ نہیں کر سکتے یہ کام, یہ کام تم لوگ مجھے دے دو, مجھ سے بولو میں رحمتیں بھیجتا ہوں, میں تو اپنی طرف سے بھیجتا ہوں, تمہارے درود کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, تمہارے سلام کی ضرورت نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. سارے عالم کے فرشتے خربوں خربوں اور میں اللہ ان پر درود بھیجتے ہیں. کیا معنی ہے؟ سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ سارے عالم میں ایک ہی ایک عمل ہے جس میں اللہ اور انسان شریک ہے. طواف اللہ نہیں کرتے, انسان کرتے ہیں. روزہ اللہ نہیں رکھتے, انسان رکھتے ہیں. نماز اللہ نہیں پڑھتے, انسان پڑھتے ہیں. درود پاک کا عمل ایسا ہے جس میں اللہ شریک ہے, اللہ کے ساتھ انسان شریک ہے. عجیب و غریب عمل ہے, کوئی عمل ایسا نہیں ہے. ہاں درود الگ الگ معنی میں ہوتا ہے. ان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک رحمتیں نازل فرماتے ہیں. وملائکتہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے رحمتیں نازل فرمانے کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا کا معنی یہ ہے کہ ایمان والو رحمتیں بھیجنے کی درخواست کرو اللہ سے. غالب ایماندار نیک بزرگ شاعر نہیں کہتا، لیکن کتنا سمجھدار تھا، غالب ثنائے خواجہ بیضا گزاشتم، غالب ثنائے خواجہ بیضا گزاشتم، کا ذات پاک مرتبہ دان محمد است. غالب کہتا ہے کہ غالب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا کام میں نے اللہ کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ کسی کی تعریف کرنا ہے تو اسے پہچاننا پڑے گا، آقا کی ساری ذات کو پہچاننے کی ہمارے اندر لیاقت نہیں ہے، آقا کا اللہ جو ہے وہ ان کے مرتبے کو جانتا ہے، ان کے مرتبے کے لائق وہ رحمتیں اتارے گا، وہ برکتیں نازل کرے گا، وہ درود بھیجے گا، سلام بھیجے گا. ثنائے خواجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام میں نے یزدان پروردگار کے حوالے کر دیا، اس لیے کہ کائنات پاک، اس لیے کہ وہی اللہ کی ذات ہے جو مرتبہ دان محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جاننے والا ہے. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ ضرور صحابہ نے پوچھا جب صلو کی آیت نازل ہوئی ہم کیسے آپ پر رحمتیں بھیجیں، تو آقا نے یہ طریقہ سکھایا کہ بولو اللہ تو بھیج رحمتیں محمد پر اور آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ابراہیم اور آل ابراہیم پر تو رحمتیں نازل فرماتا تھا. تو یہ تو سکھایا ہوا ہے، لیکن غالب جو کہہ رہا ہے وہ اپنی عاجزی ظاہر کر رہا ہے کہ ان کے مرتبے کے لائق، ان کے مقام کے مطابق درود پڑھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ درود پڑھے تو آسمان کو جا کر واپس دس بن کر آتا ہے. دنیا کی واحد دعا ہے جو کسی سے کبھی بھی رد نہیں ہوتی، پروردگار قبول کر لیتے ہیں. شرابی بولے یا ہم جیسے گنہگار بولے، اے اللہ نبی پر رحمت نازل فرما صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ پاک فوراً اس دعا کو قبول کرتے ہیں. اس لیے بزرگوں نے کہا کہ اللہ سے کچھ مانگنی ہو تو پہلے ایسی چیز مانگو جو بالکل رد نہ ہو، واپس نہ ہو، وہ ہے ضرور. اس لیے پہلے درود بھیجو آقا پر ایک سے تین مرتبہ، پھر درمیان میں جو مانگنا ہے مانگو،